کر کے کر لیتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب 100 دفعہ جو روزانہ لا الہ الا اللہ پڑے گا, قیامت کے اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ چودھری رات میں جیسے چاند چمکتا ہے ویسے چمکا دیں گے. لا الہ الا اللہ, 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ, 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کل ایک جگہ فضائل ذکر سے فضائل اعمال کی حدیث ہی سنائی آ رہی ہے, فضائل اعمال میں سے فضائل ذکر کی حدیث, بڑا مزہ آیا. صرف میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتا دوں صحابہ کرام بڑے, کہ وہ تمہارے خرچ کرنے سے افضل ہے, جہاد سے بھی افضل ہے, اور پتہ نہیں سب سے افضل عمل ہے. تو آخر فرمایا یہ اللہ کا ذکر, تو مطلب اس کی بڑی فضیلت ہے. تفصیل اس کی ہوگی, ایسی بات ہے, خرچ کرنے کا اپنے فضائل ہے, جہاد سے بھی افضل ہے لکھا ہوا تھا اس میں حدیث شریف میں. تو مطلب ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا سب سے افضل عمل ہے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. مسلمان میں یہودیوں میں یہی تو فرق ہے جو غیر مسلم ہے, کہ مسلمانوں کو تو ہر کام پہ اجر مل رہا ہے, اللہ تعالیٰ بہت اجر دینے والے ہیں, بس ہمیں اس اجر کو بچا کے رکھنا ہے گناہوں کی وجہ سے. پھر ظاہر سی بات ہے, لا الہ الا اللہ, 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو, دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو, اور میرے تن میں بجائے آب و گل, اور میرے تن میں بجائے آب و گل, درد دل ہو, درد دل ہو, درد دل, درد دل ہو, درد دل ہو, درد دل, غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر, غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر, تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر, تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ, بٹن بھی آن کر دیں, لا الہ الا اللہ, 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ, 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا جلیس من ذکرنی, یہ ہم جب ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ گویا کہ ہم بیٹھے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ہم جو ہے قرب میں بیٹھے ہیں گویا کہ. گویا کہ تم اللہ کے ساتھ بیٹھے ہو جب تم ذکر کرتے ہو, تو یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے. اس طرح جب ذکر کے لیے ہم لوگ یہاں پہ اللہ کے نام پر جب جمع ہوتے ہیں اور اللہ کا نام لے رہے ہوتے ہیں, تو ہمارا ذکر جو ہے فرشتوں کی مجالس میں کیا جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ پھر نیک روحوں کو جمع کر کے تذکرہ کرتے ہیں, دیکھو یہ بندے میرا نام لے رہے ہیں. انبیاء اور اولیاء اللہ کی روحوں کو جمع کر کے باقاعدہ فرماتے ہیں, دیکھو یہ لوگ میرا نام لے رہے ہیں, روٹی دال کپڑے کی بھی فکر ہے اور اس کے ساتھ جو ہے میرا نام بھی لے رہے ہیں یہ لوگ. اور تھوڑا سا اللہ اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں. پہلے اللہ پہ جل جلالہ کہنا واجب ہے. جب اللہ کہیں تو سوچیے عرش اعظم سے لے کر زمین تک شربت روح افزا بھری ہے. اللہ جل جلالہ تعالی شانہ, عاشقوں کا مینہ اور جام ہے. اللہ اللہ عاشقوں کا مینہ اور جام ہے, عاشقوں کا مینہ اور جام ہے. اللہ 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 خوشمی آئے دم, نعرہ مستانہ خوش میں آئے دم، تابد جانا چنی میں بائے دم، تابد جانا چنی میں بائے دم۔ اے اللہ آپ کا نعرہ لگانا مجھے بہت اچھا لگتا ہے، یہ اللہ اللہ کرنا مجھے مرتے دم تک، جب تک دم ہے خون میرا رگوں میں دوڑ رہا ہے، کیونکہ روح نکل جائے گی پھر تو ختم سب سلسلہ، جب تک مجھے اپنا اللہ کا نام لینے کی توفیق عنایت فرماتے ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کا کوئی شکریہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ 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 خالی جائے گی، اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشاں، اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشاں، تو بتا دے مجھ کو اے رب جہاں، تو بتا دے مجھ کو اے رب جہاں۔ اللہ 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 ذکر کے بہت سے فائدے بتائے تھے، اس کو میں لکھ لیا تھا اور دوبارہ اس کو بیان کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے اسے بیان کر لوں، کہ صاحب نے کہا مجھے ذرا دوبارہ بتا دیں، میں نے چلو صبح کی مجلس میں بتا دوں، تو میں نے امپورٹنٹ لکھ لیا تھا۔ یہ فرمایا کہ سب سے پہلا فائدہ ہے کہ ذکر سے اطمینان اور سکون نے قلب ملتا ہے، جن کو سکون اور اطمینان ملتا ہے ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ دوسرا ہے کہ شہوت کی مغلوبیت، غصہ، لڑکے لڑکیوں میں گناہ اور گندی حرکتیں، بے حیائی، کہ اس سے انسان غالب نہیں رہتا بلکہ مغلوب رہتا ہے، وہ چیزیں اسے کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے۔ عجیب بات پھر آگے فرمایا، ہمارے پیارے شیخ نے بات سنائی تھی، غالباً تھانوی رحمۃ اللہ کی باتیں ہیں، فرمایا تیسرا کہ حیات حقیقی، حیات قلبی، اصل تو یہی کہ دل کی حیات ہو، یہ چیز ملتی ہے۔ نمبر چار، دین پر ثابت قدمی، دین پر استقامت ملتا ہے۔ نمبر چھ، ہمت میں ترقی، مشکلات میں آسانی، سبحان اللہ، جو نفسانیت غالب ہے تو ذکر کی برکت سے ہمت میں ترقی ملے گی۔ پھر آگے فرمایا کہ تعلق مع اللہ میں ترقی، اللہ تعالیٰ کے قرب میں ترقی، میں رہتا ہوں دن رات جنت میں گویا میرے باغ دل میں وہ گل کاریاں ہیں۔ پھر فرمایا عنایت الہیہ کی پہم بارش، سبحان اللہ، جو دل پر ہم ان کا کرم دیکھتے ہیں تو دل کو برس جام میں جم دیکھتے ہیں۔ اور آگے فرمایا حسن خاتمہ اور دخول جنت، بتائیے کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ اور آگے فرمایا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کثرت سے اللہ کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ فلاح عربی زبان ایسا جامع لفظ ہے کہ سبحان اللہ، تو ذکر کا ناغا نہیں کرنا چاہیے، روح کا فاقہ ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ ہمارے سب بزرگوں کو میں نے دیکھا استقامت سے رہتے ہیں، ان شاء اللہ ایک دن مل بھی جائے گی استقامت، بس مایوس نہیں ہونا ہے، یہ کہ بس ذکر کرنا ہے تو کرنا ہے، تلاوت کرنی ہے تو کرنی ہے، ناغہ نہیں کرنا، اس سے انشاءاللہ روحانیت میں ترقی ہوگی۔ ہمارے بڑے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ جیسے عشق مجازی سے بچاتے نہیں تھے بلکہ اللہ کی محبت مست بھی کرتے تھے۔ حضرت میر صاحب نے خاص بات فرمائی کہ اللہ کی محبت مست کرتے تھے، پھر اس کو عشق مجازی اور لڑکے لڑکیوں اور فیس بک، یوٹیوب اور موبائل کی رنگینیوں سے دل نہیں چاہے گا اتنی گندگیوں میں گھسنے کا، اپنی روح کو پلید کرنے کا، میں اپنے دل کو کیوں گندا کروں۔ بس بچوں کو بھی آئے، وہاں بڑے نمازی بچے ہیں، پورا گھر نمازی ہو گیا بھائی، ماشاء اللہ۔ ہم تو اچھے گمان رکھیں گے، سنتیں ہیں کچھ. فرمایا کہ سلام کرنا مسلمانوں کے لیے بہت بڑی سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بہت تاکید فرمائی, اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے. ہر مسلمان کو سلام کرنا چاہیے, خواہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو, مگر جہاں پتہ ہو قادیانی ہے یا اور کسی غیر مسلم ہے تو وہاں پہ اس کو عام نہیں کرنا چاہیے, مگر جب پتہ ہے آس پاس مسلمان رہتے ہیں تو ہمارے پیارے شیخ بھی ماشاء اللہ اس کا اہتمام کرتے ہیں. کیونکہ سلام اسلامی حق ہے, کسی کے جاننے اور شانہ سائی پر موقوف نہیں. بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جب بچوں پر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا, اس لیے بچوں کو بھی سلام کرنا سنت ہے. سمجھے, بچوں کو بھی سلام کرنا, بڑوں کو چاہیے بچوں کو بھی سلام میں, گھر جائیں بچوں کو بھی سلام میں پہل کریں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, بچے بھی خوش ہو جائیں گے. بیوی کو بھی سلام کریں. سلام کرنے کا سنت طریقہ ہے کہ زبان سے السلام علیکم کہے, ہاتھ سے یا سر سے یا انگلی کے اشارے سے سلام کرنا, اس کا جواب دینا سنت کے خلاف ہے, یعنی زبان سے بھی بولے ساتھ ساتھ. اگر دور ہو تو زبان اور ہاتھ دونوں سے سلام کریں. کسی مسلمان بھائی سے ملاقات ہو تو سلام کے بعد مصافحہ کرنا مسنون ہے. عورت عورت سے مصافحہ کر سکتی ہے, خواتین مصافحہ نہیں کرتی تو آپس میں مصافحہ کر سکتی. کسی مجلس میں جاؤ تو جہاں موقع ملے جگہ ملے بیٹھ جاؤ, دوسروں کو اٹھا کر خود بیٹھنا گناہ کی بات اور مکروہ ہے. یہ معاشرت کی سنت ہے, اللہ مجھے بھی ہم سب کو سنت سلام کی سنت کو عام کرنے والا بنائے. حکیم الامت ثانوی نے فرمایا کہ جب کوئی بات یا دین کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تو میں نہ جاننے والی تھیلی میں اس کو ڈال دیتا ہوں اور بے فکر رہتا ہوں, ورنہ ہر وقت کھٹک رہتی ہے کہ بھائی اس میں کیا راز ہے, اس میں کیا راز ہے. تو بجائے اللہ کو یاد کرنے کے دل انہی چیزوں میں لگا رہے گا. فرمایا جب بھی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو سمجھو کہ اور بھی تو کتنی باتیں ہیں جن کو ہم نہیں سمجھتے, ایک یہ بھی صحیح, تو نہ سمجھنے والی تھیلی میں اس کو ڈال دو. ایسے ہی فرمایا جب ہمیں اپنے بڑوں کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو وہاں بھی میں یہی کہتا ہوں کہ میرا شیخ جس مقام پر ہے اللہ سے جو وہ بات سمجھ رہا ہے ہم بہت پیچھے ہیں, ہماری نظر وہاں تک نہیں جا رہی, بس ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جو میرا شیخ کر رہا ہے سب ٹھیک ہے, ہم خطا پر ہیں, میرا شیخ ثواب پر ہے اور یہی رستہ ہے جس پر چلنے سے آپ صاحب عطا رہیں گے. اگر بڑوں کے کیڑے سوچو گے کہ یہاں شیخ چوک گیا وہاں شیخ چوک گیا تو پھر سمجھ لو محروم رہو گے. بس یہی کہو شیخ جس مقام پر ہے ہم اس مقام پر نہیں, وہ جہاں ہے اس سے زیادہ نظر آ رہا ہے. اس لیے سب باتیں پر رہوں گی, ہمیں کل حضرت والا کے پاس جانا ہے, بہت سی باتیں اس طرح کی ہوتی ہیں. ہمارے دوستوں بدگمانی سے بچو, اگر اہل اللہ کا کوئی عمل سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کی تاویل کر لو کہ اگر یہ کسی امیر سے محبت کرتے تو اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں. ہاں اگر کوئی امیر ایسا بددین ہے کہ اسلام کو گالیاں دیتا ہے, اہل اللہ کے ساتھ گستاخیاں کرتا ہے, تو ایسے امیروں کو وہ گھاس بھی نہیں ڈالتے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, میں مالداروں سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ ان کو بھی تو دین سکھانا ہے, اگر یہ اللہ والے بن گئے تو اللہ کے دین پر مال خرچ کریں گے اور ان کا مال صحیح جگہ استعمال ہوگا, پھر وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں, کیا مالدار ولی اللہ نہیں بن سکتا؟ کیا سلیمان علیہ السلام مالدار نہیں تھے؟ وہ بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے. حکیم الامت تھانوی کا جملہ نقل کرتا ہوں, جب نبوت سلطنت کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے تو ولایت سلطنت کے ساتھ کیوں نہیں جمع ہو سکتی؟ آدمی بادشاہ بھی ہو اور ولی بھی ہو, جیسا کہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ بھی تھے اور ولی بھی تھے. کیا یہ سنت نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی کے مال پر خوشی کا اظہار فرمایا کہ اگر آپ ایک مدرسہ قائم کریں, کوئی آپ کو 1,00,000 روپے دے دے تو کیا آپ اس کو لات مار دیں گے یا اس کو انگوٹھا دکھائیں گے؟ لہٰذا مالداروں کے بارے میں اصول ہمیشہ یاد رکھو, ان کو حقیر مت سمجھو کیونکہ وہ اللہ کے رستے میں اپنا مال دے رہے ہیں, اس لیے ان کی عزت کرو اور سوچو کہ معلوم نہیں قیامت کے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. ہمیں کسی کو حقیر سمجھنے کا کیا حق ہے؟ حکیم الامت نے فرمایا, ہو سکتا ہے بعض مالدار خود تو بے عمل ہوں لیکن انہوں نے اپنا جو مال مدرسے میں دیا اس سے بعض اولیاء اللہ پیدا ہو گئے جن کی برکت سے وہ مال دینے والے بخشے جائیں گے. آہ کیا بات فرمائی, اس لیے کسی کو حقیر مت سمجھو لیکن قلب میں ان کا احترام علماء کے احترام سے زیادہ نہ ہو, کہ علماء سے بھی زیادہ ان کو محترم سمجھنے لگو. علماء کی تو بات ہی کچھ اور ہے بھائی. فرمایا کہ ایک بڑے کام کی بات ذہن میں آئی جس سے بڑی رہنمائی ہوتی ہے. آپ کو جانا تو نہیں ہے؟ کاش کے مضمون میرے سارے مریدوں کو پہنچ جائیں. اس شیخ سے اگر کبھی کوئی بشری خطا بھی ہو جائے فوراً اپنے دل کو سمجھا دو کہ آپ سے کوئی کہے کہ آپ کی شیخ میں کمزوری ہے، کہہ دو میں وہ بھی انسان ہے، نبی تو نہیں ہے. میں نے شیخ کو نبی نہیں مانا، شیخ کو ولی مانتا ہوں، اور ولی سے خطا ہو سکتی ہے. بس کی توبہ بھی اس مقام سے ہوگی، یعنی مقام ولایت سے، کہ عوام کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی. عوام کی توبہ سے اللہ والوں کی توبہ عظیم ہوتی ہے. جس قدر اشک باری درد دل سے وہ معافی مانگتے ہیں، عوام کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی. میں جب شیخ کے پاس جائے تو صاف ستھرے کپڑے پہن کر، باوضو ہو کر، عطر لگا کر، سن رہے ہیں آپ، یہاں نظر جھکانے کا کیا مقام ہے، استغفار توبہ کر کے، بلکہ دو رکعت توبہ پڑھ کے جائیں، اللہ سے دعا بھی کرے، جیسے ہم لوگ کل جائیں گے شیخ کے پاس، روزانہ بھی حاضری ہوتی ہے فجر میں، میں جب آتے آتے تو ہلکا سا توبہ کر لیتا ہوں، ہلکا سی مطلب استغفار توبہ، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے، اے اللہ ہم جس دین و مربی کے پاس جاتے ہیں ان کے فیض و برکت سے ہمیں صاحب نسبت کر دے، ان کو احترام اور اکرام کی نظر سے دیکھے. اگر کسی مرید میں شیخ کی محبت اور عظمت نہیں ہے تو شیخ کے ان شاگردوں میں زیادہ رہے جو شیخ کے عاشق ہوں، ان کے پاس رہنے سے اس کی محبت میں بھی اضافہ ہو جائے گا. فرمایا حکیم الامت نے، اگر دینی مربی کے بارے میں غیبت سنو تو اس کا منہ بند کر دو، خبردار میرے باپ کے بارے میں کچھ مت کہو ورنہ اٹھ کر وہاں سے چلے جائیں. شیخ روحانی باپ ہوتا ہے. اگر شیخ کی شکایت کوئی کرے تو اس کو شیخ سے نقل مت کرو. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمتہ اللہ فرماتے ہیں، شیخ کے بارے میں کوئی غیبت کرے تو اس نے سوئی پھینکی، اور جو نقل کرتا ہے وہ سوئی چبوتا ہے، تو سوئی کہیں دیکھو تو پڑی رہنے دو، شیخ سے نقل ہی نہ کرو، چبو مت، کیونکہ تم اذیت کا سبب بن جاؤ گے. اب رہ گیا شکایت کیوں کرتے ہیں، جس کا بلڈ گروپ نہیں ملتا شکایت تو کرے گا، لیکن وہ بیوقوف ہے، بلڈ گروپ بدل دے، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، ہو سکتا ہے اس کا بلڈ دوسرے کئی لوگوں کے لیے مفید ہو، تمہارے لیے مفید نہیں ہو، تو تم اپنا میچنگ کا بلڈ گروپ تلاش کر لو. مگر بلڈ کی تحقیر اور غیبت حرام ہے. تو میں دینی مجلسوں میں مقرر پر اور سامعین پر لازم ہے کہ توبہ استغفار سے اپنے دلوں کو، کانوں کو پاک صاف کر کے آنا چاہیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آسمان سے تو پانی صاف آتا ہے، لیکن جس چھت پر وہ پانی گرتا ہے اس پر اگر بلی کا پخانہ، کوئی اور گندگی ہے تو پانی گندا محسوس ہوتا ہے، حالانکہ پانی گندا نہیں ہے، چھت گندی ہے. یعنی چھت کو سے مراد اپنے دل کو صاف رکھو، پھر دیکھنا کتنا فائدہ ہوتا ہے. ایک صاحب نے میری تقریر سن کر اس ترکیب پر عمل کیا، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، جو آپ کی باتیں یہاں بیان ہوں ان سے مجھے فائدہ پہنچا دیجیے. انہوں نے بتایا، اس دن جتنا مجھے فائدہ ہوا اتنا سال بھر نہیں ہوا. اس لیے آپ سب لوگوں کا لازم ہے کہ اپنے نفع کے لیے توبہ استغفار کر کے اپنے دل کی چھت کو صاف کر کے آیا کریں. میں کبھی عام اجتماع کے علاوہ بھی آیا کریں، جمعے کے علاوہ کیا ملاقات ناجائز ہے؟ کیوں بھائی، جن سے محبت ہوتی ہے کیا دل نہیں چاہتا کبھی ان سے الگ بھی ملیں؟ اس وقت نظر سینکڑوں انسانوں میں تقسیم ہو رہی ہے، تو جو شخص تقسیم والی نظر کا عاشق ہو، اکٹھی اپنے اوپر جو نظر پڑ جائے اس کا عاشق نہ ہو، تو اس کو عاشق نادا کہیں گے. کہیں گے تو صحیح پر عاشق نادا. اس لیے بزرگوں جیسے بھی ہم لوگ مل جل کے جا رہے ہیں، حضرت والا کی نظر سب میں تقسیم ہو جائے گی، پھر حضرت والا جب سونے لیٹتے ہیں تو اس وقت الگ نظر لگوانا. اس لیے بزرگوں کی ہدایت ہے کہ تنہائی میں بھی کبھی شیخ سے ملو، کچھ اپنا درد دل سناؤ. آپ خانقاہ میں آ کر کہیں گے کہ ہمیں تھوڑی تنہائی چاہیے، انشاءاللہ کبھی نہیں کہوں گا کہ منع نہیں کروں گا، کبھی نہ نہیں کروں گا، مگر مل کر کے قافلہ بنا کر اکٹھے مت آؤ کہ سب آدمی آ گئے ہمیں پانچ منٹ چاہیے. مل کر جانے کو حضرت تھانوی نے منع فرمایا ہے، مگر سفر کی بات الگ ہے. شیخ کے پاس اکیلے جاؤ کہ اور کوئی نہ ہو، تاکہ پوری نظر پا جاؤ. تو چل میں چل، تو چل میں چل، دس آدمی چلے آ رہے ہیں. آج لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا تھا کہ خانقاہ چلیں گے. یہ طریقہ حکیم الامت نے مضر لکھا ہے کہ تم نے اپنے شیخ کی نظر کو دس حصوں میں تقسیم کر دیا، اکیلے آتے تو پوری نظر پا جاتے. یہ بڑی زبردست کتاب ہے، راہ سلوک کے آداب اور حقوق کے شیخ. شیخ کا ادب یہ بھی ہے خانقاہ میں جانے کے بعد اپنا وجود ہی نظر نہ آئے کہ ہم کیا ہیں. سب مریدین سے کو سمجھا دو کہ شیخ کے سامنے میں شیخ نہیں ہوں، شیخ کے سامنے میں شیخ کا غلام ہوں. یہ حضرت فیروز احمد صاحب کو ہی بڑے زبان نصیحت کی تھی، غالباً حضرت میر صاحب نے لکھا ہوا ہے. جب جاتے تھے حضرت ہمارے موجودہ شیخ وہاں، تو سب جمع ہو جاتے تھے، مسافہ شروع کر دیتے تھے، بعض ہاتھ چومتے تھے، ایک مجمع لگ جاتا تھا. خانقاہ میں مجھے خلاف ادب معلوم ہوتا تھا، بہت منع کرتا ہوں لیکن لوگ ہی مانتے ہیں. اس پر حضرت والا نے جواب دیا تھا،
فرمایا لہٰذا کوئی میرا ہاتھ چومے گا یا نصیحت سننے کے لیے جمع لگائے گا یا جوتے اٹھائے گا تو میں سختی سے پیش آؤں گا, چاہے کوئی مرید ہو یا غیر مرید ہو, سب کو ڈانٹ دو کہ مجھے برباد مت کرو, بد نصیب مت بناؤ, کیونکہ اگر میں بے ادب ہوں گا تو بے نصیب ہو جاؤں گا, کیونکہ با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. اسی طرح شیخ کے ساتھ سفر میں جاؤ تو خادم بن کر جاؤ, مخدوم بن کر مت جاؤ. یہ مریدوں کو مجموع کو لے گئے کوئی ہاتھ دبا رہا ہے, کوئی پیر دبا رہا ہے. جب مخدوم بنو گے تو شیخ کی خدمت کیسے کرو گے اور نفس کیسے مٹے گا؟ نفس کی چالیں بڑی باریک ہوتی ہیں, مخلوق میں عزت دکھا کر نفس اندر اندر خوش ہوتا ہے, نفس بڑی مشکل سے مٹتا ہے. شیخ کے سامنے ذلیل ہو جاؤ, اس کے پاؤں میں خود کو خوب رگڑوا لو. بزرگوں نے لکھا ہے حب جا صدیقین کے سر سے سب سے آخر میں نکلتی ہے. ہمیں یہ مرید کی بہت بڑی سعادت ہے کہ بار بار اپنے شیخ کا تذکرہ کرے کہ ہمارے حضرت نے یہ فرمایا, ہمارے حضرت نے یہ فرمایا. جو خلیفہ ہے مرید اپنے شیخ کا نام نہیں لیتا, اپنی ہی باتیں ادھر ادھر کی بیان کرتا ہے تو دلیل ہے کہ اس کے دل میں شیخ کی عظمت نہیں ہے, اس کو شیخ سے نسبت ہے نہیں ہے, لہذا وہ برکت سے محروم رہے گا اور سنت صحابہ سے محروم رہے گا. حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین ہر بات پر کہتے تھے قال خلیلی قال حبیبی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے محبوب نے یہ فرمایا, میرے خلیل نے یہ فرمایا. یہ طریقہ شروع سے آ رہا ہے. میرے شیخ شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمۃ اللہ فرمایا تھا, جو شخص ہر بات میں شیخ کا نام لیتا ہے وہ سنت صحابہ پر عمل کرتا ہے اور اس شخص سے فیض بھی زیادہ ہوتا ہے. ہمارے موجودہ شیخ دیکھ لیجئے کتنا فیض پھیل رہا ہے. ہمارے شیخ اپنے شیخ حکیم الامت کے جب نام لیتے تھے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے, جبکہ حضرت جون پور کی شاہی مسجد میں 16 اسباق پڑھاتے تھے اور سب مشکان شریف سے بھی اوپر کے اسباق تھے. ہمارے بزرگوں کے اکثر چار شخص محروم رہتے ہیں, بیٹا, بیوی, خادم خاص اور ایک اور کوئی لکھا ہے جو اس وقت یاد نہیں آتا, لیکن اس کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے یا تو یہ بالکل محروم رہتے ہیں, یا اگر یہ فیض حاصل کرتے ہیں تو پھر دوسرے سب طالبوں سے یا تو محروم رہیں گے, یا اگر فیض حاصل کریں گے تو پھر دوسرے سب طالبوں سے بڑھ جاتے ہیں. خدام میں کوئی اصحاب بردار ہے, کوئی مسلح بردار ہے, کوئی نال بردار ہے. شیخ صاحب ان کی اصلاح اس خوف سے نہیں کرتے کہ اگر یہ ناراض ہو گئے تو پھر ہمارا کام کون کرے گا. شیخ کی طرف سے تو یہ معنی اصلاح پیش آتا ہے کہ اپنے خادم خاص کی اس ڈر سے اصلاح نہیں کرتے کہ دوسرے معتقین کی طرف سے یہ معنی پیش آتا ہے کہ لوگ کہ بھائی وہ چلے آئے گا تو یہ دین کا کام, یہ جو خدمت کر رہے کیسے ہوگی. فرمایا اکرام, بس یہ آخری بات ہے پھر دعا کر لیتے ہیں. اکرام میں شیخ علی الدوام وہی کر سکتا ہے جس کو حضور دوام مع الحق حاصل ہو, یعنی ہر وقت شیخ کا ادب وہی کر سکتا ہے جس کو ہر وقت اللہ کے ساتھ دوام میں حضور حاصل ہو. یہ قاعدہ کلیہ ہے, کیونکہ شیخ سے محبت اللہ ہی کے لیے کی جاتی ہے, جب اللہ ہی سے اس کا دل غافل ہے تو شیخ کا اکرام کیسے کرے گا. شیخ تو اللہ کے رستے کا راہبر ہے, اور یہ شخص جب منزل ہی سے غافل ہے, اسے اللہ کی حضوری کا خیال بھی نہیں ہے, تو وہ شیخ کے سامنے بھی بے موقع ہنسے گا, بے موقع بات کرے گا. لہذا جو شخص ہر وقت شیخ کے ساتھ رہے اس کو ہر وقت اکرام شیخ لازم ہے. ہر وقت اکرام شیخ کے لیے اس پر ہر وقت حضور حق کا ہونا لازم ہے, یعنی ہر وقت اللہ کا استدار اس پر غالب رہے. لہذا جو لوگ رات دن شیخ کے ساتھ رہتے ہیں ان پر لازم ہے کہ دوام میں حضور حق کا مقام حاصل کرے, کسی وقت بھی اللہ سے غافل نہ رہے. مختصر یہ, ذکر پابندی سے کریں, تلاوت پابندی سے, منایت مقبول, فرائض کا اہتمام, گناہوں سے آنکھ بچائیں, زبان بچائیں, کان بچائیں, 100% گناہ سے بچیں, تو وہ شخص شیخ کا صحیح اکرام کر سکتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو نہیں بچتے تو وہ اکرامی وہ مطلب آنا ہی چھوڑ دیں. جو شخص فانی فی اللہ ہوتا ہے, جو شیخ فانی فی اللہ ہوتا ہے, اس کا رہن سہن بالکل عام آدمی جیسا ہو جاتا ہے. اس کو پہچاننا بڑے عالی ظرف اور سمجھدار آدمی کا کام ہے, ورنہ عام آدمی سمجھتا ہے کہ ان میں کوئی خاص بات نہیں ہے, یہ تو ہم جیسے ہی ہیں, حالانکہ وہ سینے میں نسبت معلّہ کا خزانہ لیے ہوتے ہیں. بادشاہ بھی اس کے سامنے کیا بیچتا ہے. حضرت میسا فرماتے ہیں, حضرت والا نے اپنا مقام بیان کیا ہے, ہم نے حضرت میسا رحمۃ اللہ کو بھی دیکھا یہی مقام, موجودہ شیخ کا بھی ماشاء اللہ. بادشاہوں کے پاس رہنا تو آسان ہے, کیونکہ اگر بادشاہ ناراض ہو گیا تو زیادہ سے زیادہ جان لے لے گا, لیکن شیخ کامل کو تقدر ہو گیا تو ایمان کا خطرہ ہے, آخرت کے تباہ ہونے کا اندیشہ ہے. مگر الحمدللہ مجھے کسی تقدر نہیں ہے, کوئی پریشان نہ ہوں. لہٰذا اس کے ہنسنے بولنے سے کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ ہمارے دوست ہو گئے. جو فانی فی اللہ ہو اس سے تو اور زیادہ ڈرنا چاہیے. جو شیخ اپنے کو فنا کیے ہوتا ہے وہ سادہ ہوتا ہے, اپنے آپ کو بنائے ٹھہرائے نہیں رہتا کیونکہ اس کے دل میں صرف اللہ کی عظمت ہوتی ہے، اپنے کو کچھ نہیں سمجھتا۔ اس کے پاس ہر وقت رہنے والے کو اور ڈرنے کی ضرورت ہے، کہیں مجھ سے ایسی حرکت نہ ہو جائے جو شیخ کے تقدر کا باعث ہو جائے۔ اس سے نفع لینا بڑا عالی ظرف کا کام ہے۔ کم ظرف تو سمجھے گا میرا دوست ہو گیا، برابری کا معاملہ کرے گا، ایسے شخص کو تو سخت نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، بلکہ سوئے خاتمہ کا اندیشہ ہے۔ کم ظرف کا یہاں گزر نہیں، کیونکہ کم ظرف اس کو پہچان نہیں سکتا، وہ نہیں سمجھ سکتا کہ اس شیخ کی حیلولت نفس تجلیت الہیہ کے محاذات سے بالکل ہٹ چکی ہے اور وہ بدر کامل ہے۔ اگر با ادب رہو گے تمہارے دل کو بدر کامل بنا دے گا، لیکن اگر دل مقدر ہو گیا تو تباہی بھی چھوٹی موٹی نہیں ہوگی بلکہ زبردست ہوگی، پھر اس کا کہیں ٹھکانہ نہیں۔ خسرت دنیا اور آخرہ کا مزاق ہوگا، کیونکہ اس کا غضب دراصل اللہ کا غضب ہے۔ دراصل اللہ کی نگاہ پھر گئی ہے جب شیخ کی نگاہ پھر گئی، اور جو عالی ظرف آئے گا کچھ دن ساتھ رہے گا، پھر وہ بھی بدر کامل ہو جائے گا۔ ایسا عظیم نفع بھی کہیں اور نہیں ہوگا، کیونکہ جس نے اپنے نفس کو بالکل مٹا دیا اس کے قلب کا پورا دائرہ اللہ کے نور سے روشن ہے۔ اس لیے شیخ کی صحبت میں ہر وقت رہنے والے کو ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عالی ظرف فرما دے، عطا فرمائے، اپنے رستے کی سمجھ عطا فرمائے۔ ایسا نہ ہو کہ شیطان شیخ کی عظمت دل سے نکال دے، یہ تو معمولی آدمی ہے۔ اگر کبھی یہ وسوسہ آئے تو اللہ سے پناہ مانگو کہ اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ آپ کے اور آپ کے رسول کے متبع و نائب رسول شیخ کے برابر دنیا میں کسی شخصیت کی عظمت و محبت میرے دل میں نہ ہو، اور شیخ کی محبت اور عظمت پر عظمت کو غالب رکھے۔ اگر 98 ڈگری محبت ہے تو 99 ڈگری قلب میں عظمت ہو۔ اگر محبت عظمت پر غالب ہو گئی اور قلب سے عظمت ہی نکل گئی تو سمجھ لو شیطان نے رستہ مار دیا۔ اب شیخ حکم دے گا بدنگاہی کا جرمانہ، 4 رکعت نفل ہے، لیکن عظمت نہ ہونے کی وجہ سے کم ظرف اور بیوقوف مرید اس کے حکم کی پابندی نہیں کرے گا۔ یہ کیا ہے، کوئی شیخ دیکھ تھوڑی رہے جس کے دل میں عظمت ہوگی؟ اگر شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالے گا تو کہے گا شیخ نہیں دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ وہ اس بات کو سمجھے گا کہ میرا شیخ متبع سنت، متبع شریعت ہے، اور اس کا حکم اللہ ہی کا حکم ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے نیک بندے کے دل میں میرے امراض کے علاج انفا فرمائے ہیں۔ اس لیے وہ اپنے شیخ کی ہر بات پر جان قربان کرے گا۔ اگر شیخ حکم دے گا فلاں سے دوستی مت کرو، فلاں سے دشمنی مت رکھو، تو جو عاشق ہوگا وہ کہے گا یہ تو معمولی بات ہے، آپ اگر جان قربان کرنے کے لیے بھی کہیں گے انشاءاللہ جان دے دوں گا۔ اس رستے میں کامیابی اسی شخص کو ملتی ہے جو فنا فی شیخ ہوتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھو عمل عظمت ہی سے ہوتا ہے، صرف محبت سے بھی کام نہیں چلتا، محبت پر عظمت غالب ہو تب کام چلتا ہے، تب اطلاع حال اور اتباع تجویزات کی توفیق ہوتی ہے جو اصلاح کے لیے اصل چیز ہے۔ شیخ کو اپنے حالات کی اطلاع کرے، اس کے حکم کی فوراً اتباع کرے، یہ نہ سوچے کہ کیسے کروں، اتباع نہ ہو رہی ہو تو بھی اطلاع کریں، اس کی برکت سے عمل کی توفیق ہو جائے گی۔ اور جس نے اطلاع و اتباع نہ کی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ منہ پھلا کر بیٹھنے والے سے تو مریدین خود ہی ڈر جاتے ہیں، لیکن جو اپنے کو اللہ کے لیے فنا کیے ہوتا ہے، ہنستا بولتا ہے، تفریح بھی کرتا ہے، اس سے نفع اٹھانا بڑے دل گردے کا کام ہے۔ جو بادشاہ کا مقرب ہوتا ہے اور زیادہ ڈرتا ہے کہیں کوئی بات خلاف مرضی شاہ نہ ہو جائے، اور بادشاہ شفیق بھی ہو، زیادہ روبدار بھی نہ ہو۔ کوئی نادان سمجھے کہ بادشاہ تو میری برابری کا ہو گیا، دوست ہو گیا، وہ شخص ایک دن راندہ درگاہ ہو جائے گا۔ شیخ کی عظمت کے سامنے بادشاہ کی عظمت کیا چیز ہے؟ سبحان اللہ۔ تو میں شیخ کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اگر اتنی فنائیت کی ہمت نہیں کہ شیخ کی ڈانٹ ڈپٹ برداشت کر سکو تو شیخ کے پاس مت رہو۔ خانقاہ میں رہنا کیا کوئی فرض ہے؟ اور شیخ کی ڈانٹ ڈپٹ یا اس کی داروگیری برداشت کرنے کی تمہارے اندر ہمت نہیں ہے، خطرہ ہے کہ تم ریئیکشن عمل دکھا دو گے تو فوراً چھوڑ کر دور چلے جاؤ۔ لکھ دو کہ میں اس ڈانٹ ڈپٹ کا تحمل نہیں کر سکتا، مجھے خطرہ ہے کہ میں آپ سے مناظرہ بحث مباحثہ کر لوں گا، میرے نفس میں آپ کی گرفت اور احتساب سے ہیجان پیدا ہوتا ہے، میں اس کا متحمل نہیں ہوں، لہٰذا میں دور دور سے کبھی کبھی آیا کروں گا، تھوڑی دیر بیٹھ کر چلے جایا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ ہر وقت شیخ کے ساتھ رہنے والا یا تو بلا کا عاشق ہو یا بلا کا فقیر ہو۔ اگر عشق میں خامی ہے کہ اس کے قلب میں اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ اس میں اس وقت کیوں داروگیر کہی، اس میں کیوں ڈانٹا، یہ تو بہت معمولی بات تھی، کوئی شرعی بات تو بڑی چیز ہے، یا کسی دنیاوی بات میں ہی شیخ گرفت کرے کہ لوٹا یہاں کیوں رکھا ہے، اس کام کو یوں کیوں کیا، اس کو یوں کیوں نہیں کیا، تو شیخ کی دنیا کو بھی دین سمجھو، اس کے سامنے اپنی رائے کو فنا کر دو۔ سبحان اللہ۔ ہر گناہ سے عقل کو نقصان پہنچتا ہے، مثلا شیخ کا سفر ہو رہا ہے، مرید نے کسی لڑکی یا کالی گوری پر نظر ڈال دی، ایک سیکنڈ بھی لذت چکھ لی تو اس سے بھی اس کی عقل میں فطور آ جائے گا، کوئی غلطی اس سے ہوگی، بے ادبی ہوگی اور شیخ سے ڈانٹ پڑے گی۔ اس لیے بتا رہا ہوں جو لوگ اہل اللہ کے ساتھ رہتے ہیں اپنے مربی کے ساتھ رہتے ہیں ان کو چاہیے ہر وقت استغفار توبہ کرتے رہیں تاکہ عقل میں فطور نہ آئے, کوئی بے ادبی اور نالائکی نہ ہو, کوئی بے ادبی اور نالائکی ہو جائے, ورنہ احساس بھی نہیں ہوگا کہ میں غلطی کر رہا ہوں. جب عقل میں نور ہی نہیں ہے تو احساس سے خطا کیسے ہوگا؟ خود کو حق پر سمجھے گا جیسے شیطان نے اپنے کو حق پر سمجھا اور آج تک نادم نہیں ہوا. تھانوی فرماتے ہیں آج تک اس ظالم کو اپنی نالائکی پر ندامت نہیں ہوئی. حقیقتاً مرید کو شیخ سے محبت ہے تو وہ بے ادب نہیں ہو سکتا. محبت خام کی وجہ سے اپنی انا آ جاتی ہے. وہ اپنی عقل کو امام بناتا ہے کہ میں حق پر ہوں, میرا مربی حق پر نہیں ہے. حقیقت میں جملہ اس کے دل کے کسی گوشے میں پڑا ہوتا ہے کہ میں حق پر ہوں. ارے عقل کو لات مارو, بس یہ کہو کہ میرے شیخ کو اذیت ہوئی. صغرا کبرا کوئی دلیل ہم نہیں جانتے. آپ کو ہم سے اذیت پہنچی ہے, ہمارے لیے یہی دلیل ہے کہ آپ ناخوش ہیں. ہمیں تو آپ کو خوش کرنا ہے. اگر آپ دن کو کہیں گے دن نہیں ہے رات ہے تو میں اس کو تسلیم کروں گا. عشق بہرا ہوتا ہے, عشق نابینا ہوتا ہے, عشق گونگا ہوتا ہے, تب عشق ہے. شیخ اگر دن کو کہے یہ رات ہے, فوراً کہوں ہاں شیخ رات ہے. اگر تعویل کرو گے میری کسی خطا کی وجہ سے اس کو اندھیرے محسوس ہو رہے ہیں, میرا اندھیرا شیخ پر منکشف ہوا ہے. اگر وہ رات کو دن کہے تو یہ تعویل کر لو, ہو سکتا ہے شیخ کے قلب میں خاص نور آیا ہو جس سے وہ رات کے تہجد کے وقت کو دن کہہ رہا ہوں. کتنی پیاری بات ہے, تعویل ہے. انوار قلب کی وجہ سے اس کو سارا عالم نور سے بھرا ہوا نظر آ رہا ہے. تعویل ہر چیز کی موجود ہے, بس دل میں ذرا بھی انا نہ رہے. جتنی بھی نالائکیاں ہوتی ہیں انا کی وجہ سے ہوتی ہیں. جو اپنی عقل کو امام بناتا ہے وہ سوچتا ہے کہ اس معمولی بات میں بھی شیخ گرفت کر رہا ہے. حکیم الامت فرماتے ہیں کبھی میں چھوٹی بات کو پکڑ لیتا ہوں اور بڑی خطا کو معاف کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. بتائیے اگر سچی محبت ہے تو آدمی اگر مگر لگائے گا یا اپنے محبوب کے چہرے کو دیکھتا رہے گا کہ بھائی ہم کچھ نہیں جانتے, جب تک شیخ خوش نہیں ہوں گے ہم اگر مگر نہیں لگائیں گے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی سب سے زیادہ نے اپنی اصلاح کی نیت سے پڑھا ہے, مجھے ارادہ ہی تھا. آپ یہ مت سمجھیے گا نعوذ باللہ کہ آپ کی وجہ سے پڑھا ہے, اس لیے کہ میں آج ارادہ ہی لے کر آیا تھا کیونکہ ہمیں کل سفر پہ جانا ہے. میں نے کہا علاج تکبر ہماری کل مکمل ہو گئی تو میں نے سوچا تھا تھوڑا سا اس میں سے پڑھ دوں گا کیونکہ کل شیخ کے پاس جانا ہے. تو ساری باتیں ایسی نکل آئیں, یہ سب میں نے بہت پہلے پڑھی تھیں, سارے اسباق تازہ ہو گئے, بھول گیا تھا میں یہ سب. بہت ہی شیخ کا اللہ مجھے بھی ادب نصیب فرمائے. بہت معاملہ حساس ہوتا ہے, ہم تو خوشی خوشی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں مگر باقی کیونکہ اب ہمارے شیخ جس مقام پر ہیں اس کو پہچاننا بڑا مشکل ہے. فیض پھیلا رہے ہیں, پہلے پورے پنجاب میں آگ لگا دی, اب اس طرف پٹی میں نکلے آگ لگاتے ہوئے جا رہے ہیں. ماشاء اللہ اس عمر میں بڑی بات ہے, کچھ سوچے تو بہت بڑی بات ہے. دعا کر لیتے ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ نبی, اے پیارے اللہ, اے سونے اللہ, اے پیارے رب, اے اللہ مجھے معاف فرما دے جو ہم نے حضرت والا رحمت اللہ کی قدر نہیں کی, بے ادبی کی, کچھ پتہ بھی نہیں تھا کیا مقام تھا بڑے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا, میر صاحب رحمۃ اللہ کیا مقام تھا. دو سال رہے, دو ڈھائی سال, سوا دو سال بیت میر میں رہے, ہم قریب جاتے رہے, ہنستے رہے بولتے رہے ان کے ساتھ, کچھ احساس ہی نہیں رہا. آپ جو کوتاہیاں بھی معاف فرما دیجئے, ان دونوں حضرات کی قبروں کو نور سے بھر دیں. آج تک جتنے اعمال کیے یا اللہ چھوٹے موٹے سب قبول فرما کے ان دونوں حضرات کی قبروں کو ثواب پہنچا دیجئے, ان کی روح مبارک کو خوش فرما دیجئے. اے اللہ تعالیٰ ہمارے موجودہ شیخ کو بھی ہم سے خوش فرما دیجئے. اے اللہ تعالیٰ اور ان کی عظمت و محبت دل میں ڈال دیجئے. اے اللہ خاص فضل فرما دیجئے, اس مجلس کو قبول فرما دیجئے. اے اللہ ہمارا کل کا سفر آسان فرما. اے اللہ عافیت سے پہنچا دیجئے, تکبر سے بچا دیجئے. اللہ شیخ کی عظمت و محبت دل میں اتار دے, عظمت زیادہ ہو اور خواتین کے لیے عقیدت ہو اور عظمت ہو. اے اللہ ہم نے جو آج تک بے ادبیاں کی معاف فرما دیجئے. اللہ یا ربی معاف فرما دیجئے, اپنے نام کی لذت و مٹھاس عطا فرما دیجئے, اپنے بزرگوں کا ادب نصیب فرما دیجئے جیسے ہمارے پیارے شیخ ادب کرتے ہیں. عارف باللہ حضرت والا حضرت شاہ فیروز محمد صاحب رکاتہ عالیہ, اے اللہ کچھ ادب ہمیں بھی نصیب فرما دیجیے, اس کا کچھ ذرہ ہمیں بھی نصیب فرما دیجیے یا رب کریم. مگر اس میں اتنا پریشان بھی نہ ہو, ادب نہ آنا بھی ان شاء اللہ تعالیٰ ایک دن ادب سکھا بھی دے گا, اس کو فکر ہوتی ہے. اے اللہ خاص فضل فرما دیجیے ہم سب کو, یہ حقوق کے شیخ پڑھنے کی اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دیجیے, کیونکہ ہر کسی کے حقوق ہوتے ہیں. جب شیخ سے بیعت کی ہے اس کے بھی حقوق ہیں. اے اللہ ہمیں اس کے حقوق ادا کرنے والا بنا. بہت نالائق ہوں میں, سب سے زیادہ نالائق تو میں ہوں, نالائق مرید ہوں, مجھے لائق بنا دے. اے اللہ جہاں خوشی ختم ہوتی ہے اتنا ہمارے شیخ کو ہم سے خوش فرما دے. فنا فی شیخ, فنا فی رسول, فنا فی اللہ فرما دے. اے اللہ کل سفر کا ارادہ ہے, آسانی سے عافیت سے پہنچا دیجئے, اور شیخ سے تھوڑے ایک دو دن, ایک ڈیڑھ دن میں خوب فیض یاب فرما اور عافیت سے واپس لے آئیے. جو جو ہمارے گھروں میں بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما، میرے بیٹے کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مصور عطا فرما، میری والدہ کو، میرے گھر والوں میں جو بھی بیمار ہیں، ہمارے خاندان والوں، رشتہ داروں میں، جو ہمارے احباب حاضرین غائبین غائبات ہیں، ان میں جو جو بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ مصور عطا فرما دیجیے اللہ. درد دل اشبا راکھی عطا فرما، اس مجلس کو قبول فرما. اے اللہ، جمعے کا دن ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اعمال پیش ہوتے ہیں، اور ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے والا بنا، ایسا بنا دے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کر خوش ہو جائیں. یا رب کریم، سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دیجئے. یا اللہ، ہماری ماں بہن بیٹیوں کو بھی اللہ والی بنا، رابعہ بصریہ بنا، ان کو بھی ان کے نصیب اچھے فرما. اور یا اللہ، جن کے رشتے ہو گئے ان کو سلامت رکھیے، ان کی جوڑیوں کو سلامت رکھیے، خوشیاں دکھائیے، نیک صالح اولاد عطا فرمائیے. جن کے رشتے نہیں آ رہے وہ صبر سے رہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور فضل فرمائیں گے ان کو. یا اللہ، ان کو نیک صالح جوڑ کے رشتے عطا فرما، اور بے صبری سے بچا، اللہ سے امید رکھنے کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ، جو بے روزگار ہیں حلال روزگار عطا فرما. جو ہمارے دوست احباب رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، مال کی وجہ سے پریشان، ان کے مال میں رزق میں برکت عطا فرما اے اللہ. اور جو جس کی جو پریشانی ہے، بیماری یا پریشانی، وہ سب پریشانیاں دور فرما اے اللہ. ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے، متقی بنا دیجئے، تقوی حقیقی ظاہر و باطن میں نصیب فرما دیجئے اے اللہ. چھوٹوں پر شفقت، بڑوں کا ادب اور علماء کا ادب نصیب فرما دیجئے، اچھے اخلاق نصیب فرما دیجئے، با حیا با خدا با وفا بنا اس مجلس کو قبول فرما دیجیے یا رب کریم. اے اللہ، خاص فضل فرما دیجیے اللہ، محروم نہ فرمائیے، اپنی رحمت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کے ایمان کی، ہمارے خاندان والوں کی، اور پوری امت کے ایمان کی حفاظت فرما. صحیح العقیدہ بنا، اہل حق میں سے بنا، حق کو حق دکھا، حق پہ چلنا رزق بنا دے، باطل کو باطل دکھا، باطل سے بچنے والا رزق بنا دے اے اللہ. آپ ہمیں معاف فرما دیجیے یا رب، بھی معاف فرما دیجیے اے اللہ، معاف فرما دیجیے یا رب کریم. یا اللہ، ہمیں محروم نہ فرمائیے، ہمارے دل کو روشنی عطا فرما، دل میں سلامتی عطا فرما، عقل میں سلامتی عطا فرما، باطنی نور عطا فرما، باطنی برکتیں عطا فرما. ایسا نہ ہو کہ شیخ کی بے ادبی سے ہم باطنی برکات سے محروم ہو جائیں اے اللہ. محروم نہ فرمائیے، کسی ایک کو ہی محروم نہ فرمائیے. ہمارے دل کو روشن فرما دیجیے، اس کے زنگ کو دور فرما دے، ساری گندگی مٹا دے اے اللہ. ہم سچی توبہ کر دیں. آپ ہمیں معاف فرما دیجیے یا اللہ. اے اللہ، ہمیں اپنے بڑوں کا ادب نصیب فرما دیجیے یا رب کریم. اے اللہ، میری آنکھیں کھول دے، دل کی آنکھیں کھول دے، دل میں جو زنگ لگ گیا اس کو صاف فرما دیجیے، تاکہ شیخ کا نور نظر آئے. اے اللہ، ہمیں معاف فرما دیجیے یا رب کریم، معاف فرما دیجیے. اور یا اللہ، یا رحمان یا رحیم، میرے بھی وقت میں برکت دے دے، ہم سب کے وقت میں برکت دے دے، علم میں برکت، وقت میں برکت، عمر میں برکت، گھر میں برکت، بچوں میں برکت، مال میں برکت، رزق میں برکت، ظاہری باطنی برکات سے نوازش فرما دیجیے. ان تینوں بزرگوں کے صدقے اور طفیل، ہم تو اس قابل نہیں، مگر آپ فضل فرما دیجیے. شیخ کا ادب، اس کی اولاد کا ادب، اس کے احباب کا ادب ہمیں نصیب فرما دیجیے اللہ، خاص فضل فرما دیجیے. لڑائی جھگڑا نہ کریں، معاف کر دیں، خطا کو معاف کر دیں، اچھا گمان رکھیں، دلوں کو صاف فرما دیجیے. وصلی اللہ علی نبی الامی، آمین بحرمت سید المرسلین، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.